کتاب ہے اقبال شیرم شیخ تعالیٰ سکندری رحمت اللہ علیہ کے اصلاحی محفوظات کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اس جمعے کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھے کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے, نورانی تاثیر رکھی ہے, ایمانی تاثیر رکھی ہے, عرفانی تاثیر رکھی ہے, احسانی تاثیر رکھی ہے, ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے, جو ہمارا اس مجلس سے اصل مقصود ہے. یہ بار بار عرض کی جاتی ہے کہ جب بھی ایسی مجالس میں شرکت کا موقع اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے, یہاں آئیں یا کہیں بھی جائیں, چٹول پٹول کر کو اور غرضوں دل سے نکالتے ہیں. ہماری ایک غرض ہو کہ ہمارے دل بن جائیں, سنور جائیں, پاک ہو جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں, نفس کی علائشوں سے پاک, بگڑی طبیعت کی علائشوں سے پاک, ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک, اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے, یہ قرین بن جاتا ہے. یہ دل کے پاس بیٹھا ہوا علائشی ڈالتا رہتا ہے, اس کے علائشوں سے پاک. انشاءاللہ اللہ سے مان کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے, ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے, اللہ کی محبت سے معمور ہوں گے, ہر اللہ کی عطا کو شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے, اللہ کے نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام تو یہ ہے اور یہی تصور سے صفائی مقصود ہے. نفس کا تزکیہ یہی ہے, ہر آدمی غور کرے اپنے دل میں جھانکے تو ہر وقت ایک کشمکش چلتی رہتی ہے, منفی جذبات ابھرتے ہیں, بعض اوقات غلبہ کر جاتے ہیں, معلوم ہوتا ہے پھر بھی بچنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایک کشمکش چلتی رہتی ہے, تو ایک ایسی اپنے اندر میں صلاحیت حاصل کرنی ہے, ایسی قوت ہمت حاصل کرنی ہے, جب یہ منفی جذبات ابھریں ان کو دبا لیں اور شریعت پر چلنے والے بن جائیں. اصل شریعت متحرہ ہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں آپ کو ساری دنیا کی انسانوں کو نازل فرمائی ہے, اصل وہی ہے. رکاوٹ ہمارے اپنے اندر کے منفی جذبات ہیں, بس ان پر قابو پا لیا دل صاف ہو جائے گا, دل میں شفافت آ جائے گی, دل میں لطافت آ جائے گی, دل کے اندر پاکیزگی جب آئے گی تو دل کے اندر ایک قوت ہوگی, ہمت ہوگی, ہر آن ہر گھڑی اللہ کی ہر اطاعت کو کرنے کے نافرمانی سے بچنے کی. اللہ والوں نے اسی کی محنت فرمائی. اب یہ ارشادات جن کے ہیں ان کا 700 ہجری میں وصال ہوا, آج تک یہ جتنی بھی خانقاہیں ہیں ان کے ہاں ان کے نصاب میں یہ موجود ہے, کیونکہ اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے. اس کو اتنے تصوف بھی کہا جاتا ہے, یعنی تصوف کا ایک ایکسٹریکٹ نکال کے رکھ دیا. آج تصوف کا نام بگڑا ہوا ہے, ہم بھی صوفی کے نام سے کوئی احترام کے جذبات دل میں بیدار نہیں ہوتے, کیونکہ ہم نے جو صوفی دیکھے ہیں ان کے جو سکینڈلز ہمارے سامنے دن رات نظر آتے ہیں وہ صوفی نہیں. صوفی دل کی صفائی کے ساتھ ہے. صوفی کا لباس پہن لینا, صوفی کی نقل اتار لینا, اس سے بات نہیں بنتی جب تک دل نہ بنے. تو یہ دل کے بنانے کے لیے اللہ والوں نے محنت ہر زمانے فرمائی ہے. تو یہ ارشادات اصل تو عربی میں تھے, جس کا یہ ترجمہ ہمارے قریب کے زمانے میں حضرت مولانا خلیل احمد صارفی رحمۃ فرمایا ہے. پھر چونکہ ارشادات بڑے گہرے ہیں, اس کی تشریح ان کے خلیفہ مولانا عبداللہ گنگوئی رحمۃ اللہ فرمائی. اگر غور سے سنیں گے تو بات سمجھ میں بھی آ جائے گی, ورنہ تاثیر دل میں ضرور اترے گی, کیونکہ تاثیر سے یہ پر ہیں, اس سے فائدہ انشاءاللہ ضرور ہوگا. تو اس کو پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں ذرا بات تھوڑی سی جو ہے نا, یہ باتیں جو باب اس کا چل رہا ہے یہ کچھ تھوڑا سا اونچے درجے کا ہے, ہماری عقلوں سے کچھ بالا ہے, لیکن غور کریں گے تو کچھ نہ کچھ سمجھ میں بھی آئے گا, ورنہ اس کے جو
اثرات ہیں وہ دل میں ضرور پڑیں گے۔ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات، یہ حضرت کے الفاظ کا ترجمہ ہے عربی سے اردو میں، پاک ہے وہ ذات جس نے معارف و اسرار الہیہ خاصہ کو اوصاف بشریت کے ظہور کے پردے میں چھپایا ہے، اور اپنی عظمت ربوبیت کو اپنے بندوں کے لیے ان کی عبودیت کے آثار ظاہر کر کے ظاہر فرمایا ہے۔ پھر عرض کر دوں بات ذرا اونچے درجے کی ہے، اور باتیں یہ ایسے ذوقی ہیں، جب ذوق بیدار ہوتا ہے تو پھر سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ذوق ہمارا بیدار کیوں نہیں ہو رہا کہ ابھی تک دل کی علائشوں سے ہم نے صفائی حاصل نہیں کی۔ اگر اپنے منفی جذبات پر قابو پا لیں، اندر کے منفی تقاضوں کو دبانے والے بن جائیں، تو جب شفافت آئے گی پھر خود بخود باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ ہم کیا فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے معارف و اسرار الہیہ خاصہ کو اوصاف بشریت کے ظہور کے پردے میں چھپایا، اور اپنی عظمت ربوبیت کو اپنے بندوں کے لیے ان کی عبودیت کے آثار ظاہر کر کے ظاہر فرمایا۔ اس کے فائدے مولانا عبداللہ گوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس فکرے کا مطلب اور پہلے کا قریب ہی قریب ہے۔ اصل میں پچھلا جو ملفوظ ہے، چلو پھر اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، صرف جو ہے اس کے الفاظ ہی، تفصیل تو پچھلے جمعے اس پر ہو چکی ہوئی ہے، تاکہ یہ فرما رہے ہیں ایک جیسا ہی ہے۔ فرماتے ہیں اپنے اولیاء کے قلوب کے انوار کو ان کے ظاہری حالات کے کثیف پردوں میں اس لیے چھپایا تاکہ اظہار کی ذلت سے محفوظ رہیں، اور شہرت کی زبان سے ان کو پکارا نہ جائے۔ اس پر پچھلے جمعے تفصیل سے بات ہو گئی، اپنے اولیاء کے قلوب کے انوار کو ان کے ظاہری حالات کے کثیف پردوں میں اس لیے چھپایا تاکہ اظہار کی ذلت سے محفوظ رہیں، اور شہرت کی زبان سے ان کو پکارا نہ جائے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ والے جو واقعی اللہ والے ہیں، جنہوں نے اپنے اندر میں صلاحیت حاصل کر لی ہے، وہ اپنی شہرت کبھی بھی نہیں چاہتے، وہ تو اللہ ان کو مشرف فرماتے ہیں، ان کے اندر کا جذبہ بل نہیں ہوتا، وہ تو چاہتے ہیں ہم چھپے رہیں۔ ابدیت، اللہ کے آگے اپنے آپ کو بالکل ایسے پیش کر دینا کہ میں کچھ بھی نہیں، اور یہ اللہ والوں میں ملتا ہے، لیکن اللہ ظاہر فرماتے ہیں۔ تو اسی کے کہتے ہیں کہ اس فکرے کا مطلب جو اب ہے اور جو پچھلا ہے قریب قریب ایک ہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے خاص بندوں کو اسرار اور معرفت کی باتیں اور باطنی دولتیں مرحمت فرماتے ہیں، تو ان کا علم کسی کو نہیں ہوتا۔ یہ ارشادات بار بار عرض کیا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں۔ اس زمانے میں حضرت کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے اور محنت بھی کر رہے تھے۔ اللہ کا راستہ، میں بارہ بار عرض کرتا رہتا ہوں، حصے نہیں ہے۔ جیسے کسی بزرگ کو ملنے ہم چلے گئے ہیں، قدموں سے چل کے چلے گئے، گاڑی پر چلے گئے، ٹرین پر چلے گئے، ہوائی جہاز سے چلے گئے، یہ راستہ ایسا نہیں ہے، یہ راستہ عجیب ہے۔ کیوں کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں میں تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں۔ قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا سب سے قریب ترین چیز کی ہماری شاہ رگ، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو دور کہاں ہے، تو جانا کہاں ہے؟ یہ حصے قدم سے نہیں چلنا۔ یہاں جو قریب کا ذکر کیا جائے گا یا قرب کا ذکر کیا جائے گا یا مقرب کا ذکر کیا جائے گا، اس سے مراد اللہ کی رضا کے قریب ہونا، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، اور اس کی رضا، اس کی خوشنودی اس کی اطاعت کے ساتھ ہے، اس کی نافرمانی کو چھوڑنے کے ساتھ ہے۔ نافرمانیاں کرتے رہیں اس کے قریب ہو جائیں، ناممکن ہے، وہ تو اس کی خوشنودی کے قریب تو نہیں، بلکہ ناراضگی قریب ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ہے، بادشاہ وقت ہے یا پریزیڈنٹ ہے، ایک مجرم کو صرف زنجیروں میں باندھ کے اس کے قریب بٹھا دیا جائے، وہ بھی قریب ہے، اور ایک اس کا ہے وزیر اعظم ہے جو قریب کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی قریب ہے۔ اب دونوں فاصلے قریب ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ قریب کون ہے اور دور کون ہے، یہ اس کی ناراضی قریب ہے، اس کو سزا ملنے والی ہے، اور یہ اس کی رضا مندی قریب ہے. اسی طریقے سے اللہ کا قرب جو ہے اس کی رضا مندی کے والے اعمال کرنے ہی سے حاصل ہوتا ہے، نافرمانی سے حاصل نہیں ہو سکتا. اسی لیے جو ہے یہاں یہ فرما رہے ہیں، اچھا پھر جو اللہ کے بندے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، یعنی جن کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے تقرب کو حاصل کریں، اس کی رضا کو حاصل کریں، اس کی خوشنودی کو حاصل کریں، تو اس کی خوشنودی کے حاصل کرنے والے اعمال کو کرتے ہیں، اور جو رکاوٹیں ان کو دور کرتے ہیں. رکاوٹیں ہمارا اپنا نفس ہے، ہمارے اندر میں اللہ نے ایک ایسی قوت رکھی ہے جو ہمیں اس کی مصلحت ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ انسان کے اندر ہم نے فجور کی قوت بھی رکھی ہے، تقویٰ کی قوت بھی رکھی ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کامیاب وہ ہو گیا جس نے کیا کیا، تزکیہ کر لیا. تزکیہ یہ ہے کہ اپنے اندر سے منفی جذبات کو نکال دیا، یا یوں سمجھ لیں ان کو اتنا دبا دیا کہ ابھرتے نہیں ہیں، اور ناکام ہو گیا، برباد ہو گیا وہ ہے جس نے اس کو الٹ کر لیا. اب اس کے لیے جیسے کہ ہر کام کے لیے تربیت کے لیے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے، اگر کسی ماہر استاد کی نگرانی میں کام کو سیکھا جائے تو آسانی ہو جاتی ہے، اپنے طور پر کوشش کرے تو آسانی نہیں ہوتی. آج کل چونکہ کمپیوٹر ایج ہے، ہر چیز ہمیں کمپیوٹر پر مل جاتی ہے، نیٹ پر ایک کلک سے آپ کو ساری کتابیں تصوف کی مل جائیں گی، صوفی بن جائیں گے. جیسے میڈیکل کی کتابیں ساری مل جائیں گی ایک کلک پر، پورا آپ سلیبس آ جائے گا، کیا ڈاکٹر بن جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں بن سکیں گے. جب تک کہ اس کے ماہر کی نگرانی کے ایک ترتیب سے کام نہیں کریں گے. اسی طریقے سے صوفی بننے کے لیے، دل کی صفائی کے لیے، جو اس کے ماہرین ہیں، اس کو پیر کہہ لیں، اس کو مرشد کہہ لیں، اس کو رہنما کہہ لیں، اس کو رہبر کہہ لیں، مقصد اتنا ہے کہ جس نے محنت کر کے اس کام کو سیکھا ہے، فن کو سیکھا ہے، یہ نفس کے دعو کو پہچانتا ہے، اس سے بچنے کے گر جانتا ہے، یہ شیطان کے مکروں کو پہچانتا ہے، اس سے بچنے کے گر جانتا ہے، اس سے یہ گر سیکھ لیں. اتنی سی بات ہے. یہ صوفی جو ہے اس نے محنت کر کے اپنے صلاحیت حاصل کر لی ہے. تو جو ان اللہ والوں کے پاس آتے، جیسے یہی ہیں شیخ تعالیٰ قدید احمد صحیح ارشادات فرما رہے ہیں، جو اس وقت آپ کے پاس اس طلب کو لے کر آ رہے تھے، اس لیے اس کے اندر جو گہرائیاں ہیں، اس کے اندر جو باریکیاں ہیں، اس کے اندر کی باتیں سمجھا رہے ہیں. جیسے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہر چیز کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے، تو یہاں بھی وہ اسی کو فرما رہے ہیں. یعنی یہ اللہ والے جب اس راستے میں چلتے ہیں، یہ سالکین کے لیے ہے. سالک وہ ہے جو سلوک کی منزلیں طے کر رہا ہے. سلوک کی منزلیں یہی ہیں کہ اپنے اندر سے ان گندے اور منفی جذبات کو جیسے نکالتا چلا جا رہا ہے، یعنی پیچھے چھوڑ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اللہ کی رضا کے قریب ہو رہا ہے، اس کی خوشنودی کے قریب ہو رہا ہے. اس کے لیے اللہ والے کچھ اذکار بتاتے ہیں، کچھ اشغال بتاتے ہیں، کچھ مراقبات بتاتے ہیں. اس ذکر سے، اس شغل سے، اس مراقبے سے دل کی نگرانی کر کے، دل کو مشغول کر کے اللہ کی طرف، ان اذکار اشغال سے دل کے اندر ایک صفائی آتی ہے، ایک شفافت آتی ہے، ایک لطافت آتی ہے، ایک پاکیزگی آتی ہے. تو دل کا اصلی جو، ہاں اللہ کرے وہ بھی سمجھ میں آ جائے، اصلی اس کا ایک ادراک بیدار ہوتا ہے. یہ چیزیں حسی نہیں ہیں، یہ معنوی ہیں. جب آدمی اس راستے میں چلتا ہے تو محسوس کرتا ہے، یہ خاص حس ہے، یہ خاص احساس ہے. جب یہ احساس بیدار ہوتا ہے تو پھر یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہاں پر فرما رہے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے خاص بندوں کو، خاص بندے وہ ہیں جنہوں کچھ محنت کر لی، اپنے اندر صلاحیت حاصل کر لی، نفس کو دبانے کی، اس کے گندے تقاضوں سے بچنے کی، اس کو روکنے کی، اور اللہ کی رضا والے اعمال کے کرنے کی طبیعت بن گئی، عادت بن گئی، इस पर रासिख हो गए हैं, तो ये खास बंदे हैं जब इन्होंने इन गंदगियों से अपने अंदरून से पाक कर लिया तो अल्लाह पाक फिर खास राज की बातें, मार्फत की बातें इनके दिलों में डालते हैं। वो क्या है? वो हमारी समझ से बाला है। ये यूं ही समझ लें, नाबालिग को बुलूग की लज्जत समझा सकते हैं जी? जब तक बालिग नहीं होगा समझ में नहीं आएगा। इसी तरीके से रूहानी बुलूग है, जब वो बालिग होगा समझ में आएगी। लेकिन ये अल्लाह वाले जो समझा रहे हैं है? ये अपने तजर्बात बता रहे हैं, अपने मुशाहदात बता रहे हैं, जो कि इस रास्ते से गुजर गए हैं, इसलिए इशारा कर रहे हैं है? कि अल्लाह ताला जो अपने खास बंदों को इसरार राज की बातें और मार्फत की बातें और बातनी दौलतें मरहमत फरमाते हैं, इनका इल्म किसी को नहीं होता। ये बंदे का अल्लाह का राज है, नज़र नहीं आता। पिछला मकतूब जो मलफूज गुजरा गुज़श्ता उसमें भी है कि ज़ाहिर बीनों की नज़र से गायब है, ज़ाहरी हालात के पर्दे इनके ऊपर पड़ गए, वरना इतनी रोशनी है, इतना गलबा होता है, है? इन अनवार का है? अगर कामल ज़हूर हो जाए है? लेकिन अल्लाह ने इनको छुपाया हुआ पता नहीं चलता। मैंने अर्ज़ किया हमने अल्लाह का शुक्र है ऐसे अल्लाह के बंदे देखे हैं है? जो बाजार बिल्कुल पता ही नहीं चलता सादा सादा से है? लेकिन है? अंदर उनका ऐसा रोशन ऐसा है? ये खास बंदे ही देख सकते जिनकी नज़र हो, आम नहीं देख सकते। मैंने आप सामने वाक्य में बताया कई ऐसे मौक़ों पर जो है एक आम बंदे बरा का जो साहब इधराक है वो आया कह ले ये बंदा कौन है? मैंने क्या हुआ? कहते तो नूर ही नूर है, अब देखने में सादा सा पठान लग रहा है। हमारे उस्ताद जी कारी गुलाम उमन साहब हमारे के खलीफा जो है लाहौर में जो पहले तशरीफ आवरी जिनकी हुई और जिनकी बरकत से सिलसिला फिर आगे चला है, फिर हजरत ने वहाँ से आना शुरू किया। अब उनको आप देख के उनकी बातों से देख कर उनको अंदाजा नहीं लगाएंगे हैं। अब एक बंदा जो है उसको जानता नहीं है, जमात आई थी हमारे आरबार की मस्जिद में है, उसने उनसे जो मुलाकात जिक्र का हल्का हुआ जैसे कि हम करेंगे, इसके बाद मुसाफा हुआ है तो उसने उनसे मुआनका कर लिया। फिर मुझे एक तरफ ले लिया, कहने कौन है जी? मैं कह मारे हजरत के खलीफे हैं। कहने लगे ये बंदा है नूरी नूर है। ये किसने पहचाना? साहिब इदराक ने, जो उनके ज़ाहरी अनाज से बिल्कुल नावाकिफ अनजान अजनबी, लेकिन चूंकि इसकी दिल की आंख खुली हुई है उसने पहचान लिया। आम बंदों से छुपे होते हैं। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि अल्लाह ताला जो अपने खास बंदों को इसरार और मार्फत की बातें और बातनी दौलत, ये है बातनी दौलतें, बातन बतन से है, जैसे हमारे पेट के अंदर की चीज़ें बतन की चीज़ें छुपी हुई हैं, ऐसे बातनी हालात भी छुपे होते हैं, आम बंदों से छुपे होते हैं, अहले बातन देखते हैं, जिनकी बातन की उधर खुली होती है वो महसूस करते हैं, आम बंदा नहीं कर सकता। तो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जो अपने खास बंदों को इसरार और मार्फत की बातें और बातनी दौलतें मरहमत फरमाते हैं तो उनका इल्म किसी का नहीं होता। इस दौलत को अवाम की नज़रों से छुपाया जाता है और इन अनवार व इसरार पर उनकी बशरियत के औसाफ जैसे खाना पीना चलना फिरना तजारत ज़रात दुनिया के तमाम धंधे का पर्दा डाल दिया जाता है कि मक़्क़ूक़ उनको अपने जैसा समझती है कि हम भी खा पी रहे हैं, ये भी खा पी रहे हैं, ये भी कारोबार कर रहे हैं, हम भी कारोबार कर रहे हैं, ये भी शादी कर रहे हैं, हम भी शादियां कर रहे हैं, हमारे जैसे हैं। जैसे अम्बिया अलैहिस्सलाम के तल्लक से उस ज़माने में कुफार ने कहा था है कि कैसा रसूल है, हमारी तरह खाता पीता है बाजारों में फिरता है, है क्या? अल्लाह ने पर्दा डाल दिया इन चीज़ों का। इसी तरीके से इन अल्लाह वालों के जो अनवारात हैं, इनकी जो बातनी दौलतें जो इनको दे रखी हैं, जो नेमतें इनको दे रखी हैं, वो अल्लाह ने अवाम से छुपाई हुई हैं, इसलिए उन पर पर्दा डाल दिया। खाना पीना चलना फिरना तजारत ज़रात दुनिया के तमाम धंधे के मखलूक उनको अपनी जगह समझती है। आगे फर्ज चूँकि छुपाना एक नहायत अजीब अमर है के बावजूद इसके इन मारिफ इसरार के अनवार गैर मुतनाही और ऐसे आली दर्जे के हैं कि उनमें से अगर एक शिमा एक छोटा सा दुनिया में जहूर हो तो सूरज चांद की रोशनी मान पड़ जाए जी। یہ اہل باطن کہہ رہے ہیں، یہ دل روشن والے دیکھ کے کہہ رہے ہیں، عام بندہ نابینا کیا جانے گا کہ سورج کی روشنی کیا ہے، جو پیدائشی نابینا ہے، ایک دن بعد میں ہو گیا اس کو تو پھر بھی کچھ دیکھی ہوئی ہوتی ہے، جو پیدائشی نابینا ہے اس کو روشنی کا اس کے دماغ کے اندر کہیں آ ہی نہیں سکتا، اس کا کنسپٹ سمجھا سکتے ہیں اس کو روشنی کیا ہوتی ہے؟ ہم بھی نابینا، وہ جن کی آنکھ کھل گئی، وہ جن کی باطن کی روشنی آ گئی، فاتح یہ چھپانا عجیب امر ہے کہ مخلوق ان کو اپنا سمجھتی ہے، کہ باوجود اس کے کہ ان معارف اسرار کے انوار غیر متنائی اور ایسے عالی درجے کے ہیں کہ ان میں سے اگر ایک شمع بھی دنیا میں ظہور ہو تو سورج چاند کی روشنی کیا ماند پڑ جائے اور مشرق سے مغرب تک اس ایک شمع کا نور پھیل جائے، اگر کیا عجب قدرت ہے کہ ایسے بڑے سمتوں کوزے پر چھپا لیا، یعنی انسان ایک مشتے خاک ہے، ایک مٹی ہے نا، ایک مٹھی بھر ایک مشتے خاک ہے، اللہ نے اتنے بڑے بڑے انوارات اس کے اندر چھپا دی، کیا عجب قدرت ہے کہ ایسے بڑے سمندر کو کوزے میں چھپا دیا، یعنی انسان جو مشتے خاک ہے اس کو چھپایا کہ مخلوق کی نظر میں بس وہ مشتے خاک ہی ہے یا اس کے عوارض ہیں، چلنا پھرنا تجارت زراعت کرنا ہی آتا ہے، وہ کہتے ہیں ان میں ہمسایت کون سی بات ہے، اس لیے بطور تعجب مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ ذات پاک ہے جس نے اس دولت کو اوصاف بشریت میں چھپا دیا، انسانی ضرورتیں جو لگی ہوئی ہیں ساتھ اس کو پورا کر رہے ہیں، جیسے میں نے بتایا ابھی آپ کو، ایک تمہارے قاری غلام محمد صاحب جی ہیں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرمایا، جن کا فیض ہے یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی برکت سے ہمیں یہ نعمت ملی ہے، ان کو بھی آپ دیکھ لیتے قصادہ سے بنتے تھے، کوئی خصوصیت کی انہوں نے اپنی نقب بنایا ہی نہیں تھا، عام لباس جیسے ہوتا ہے، کبھی پگڑی باندھ لی امامہ، کبھی ٹوپی، یہی نصیحت کی ہے ہمیں بھی کہ عام لوگوں کی طرح رہنا، خاص حالیت نہ بنانا، جب اجازت مرحمت فرمائی اور کام کی تلقی ان کے حکم کی تعمیل ہماری مجلس چل رہی ہے تو تاکید فرمائی، اس لیے ہمارے خاص بات بناتے ہیں نا، خاص حالیت، خاص امامہ، خاص رنگ کے کپڑے نہیں، عام جیسے مسلمان ہیں نا، کبھی صافہ باندھ لیا، کبھی عام بندہ دیکھ کر، ہاں نہیں اہل دل جانتے تھے، وہ ماشاء اللہ اہل دل کو اہل دل ہی پہچانتے ہیں، عام بندہ نہیں پہچانتے، قدر وہی جانتا ہے، قدر شناسی جانتا ہے، جیسے جوہری ہی ہے جو ہیرو کو پہچانتا ہے، عام بندہ کا پتھری تو ہے واقعی، ایک دفعہ ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ ہیروں کا کاروبار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا سارا ایسٹ میری جیب میں ہے، لاکھوں کے ہیرے، وہ سفر کرتے ہیں کبھی یورپ وغیرہ کا، تو کبھی واپسی پر آتے ہیں، اسے مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں تو کبھی آتے ہیں ملنے کے لیے، تو کہتے ہیں میری جیب میں ہے، تو دیکھو تو کیا ہوا، ہم جیسے بندے کے لیے کیا ہے وہ پتھر، پتھر ہے، جیسے ایک واقعہ مشہور ہے کسی اللہ والے کا، اللہ والے بھی تھے اور استاد بھی تھے کسی مدرسے میں، وہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے اپنے طالب علم کو کہا کرتے تھے، یہ باتیں جو آپ سیکھ رہے ہیں، دین کو سیکھ رہے ہیں، دین کا علم سیکھ رہے ہیں، یہ ایک ایک مسئلہ دنیا جہان سے قیمتی ہے، یہ لاکھوں روپے سے بڑھ کر ہے، یہ کروڑوں روپے سے بڑھ کر ہے، یہ اربوں روپے سے بڑھ کر ہے، ایک ایک مسئلہ دین کا، اس کی اہمیت دل میں ڈالنے کے لیے اس کو بتاتے تھے کہ یہ جو مسئلہ جو بتا رہا ہوں یہ لاکھ سے قیمتی ہے، ہیں ہیں، ایک دفعہ وہ سادہ سا طالب علم تھا، اس کا جوتا ٹوٹ گیا، وہ موچی کے پاس گیا اس کو ہیں گٹھوانے کے لیے، ہیں اس نے کہا کہ چونی ہے چونی دے، انہوں نے کہا مجھ سے ایک لاکھ کا مسئلہ سن لے، اس کا مسئلہ اپنے پاس رکھ، مجھے چونی دے، بڑا حیران ہوا کہ ہمارے استاد کو کہتے ہیں کہ لاکھوں سے بڑھ کر ہے، یہ تو چونی مانگ رہا ہے، आके कह दिया, सादा था ना, भोले भाले ताला दिन होते, आके कह दिया कि जी वो तो आप कहते हैं कि लाखों का मसला है, वो जूते वाला तो जो है ना, वो तैयारी नहीं है, चोरनी के बगैर एक चोरनी दो। वो समझ गए कि ये है, ये बेचारा सादा लो है, कीमती तो है, कीमत लगवा किससे रहा है, कीमत लगवा किससे रहा है। तो उसको समझाने के लिए अपने पास हीरा लिया निकाल कर कि जाओ उसको बाजार में कीमत लगा के आप, बेचना नहीं, बाजार में इसकी कीमत लगा। वो जाके आम बाजार में चला गया, एक एक बेर बेचने वाली थी, उससे कहा कि भी इसके मुझे बेर दे दे। वो कहती इसको मैं क्या करूँगी पत्थर को, चलो चार बेर ले ले, मेरा बच्चा से खेल लिया करेगा। वापस आके बताया कि बेर वाली ने हैं क्या कहा है, चार बेर ले ले, मेरा बच्चा खेल लिया करेगा। अब कहा जा जौहरी बाजार में, बेचना नहीं कीमत लगवाना जाके जरा। जौहरी बाजार में गया, एक जौहरी के पास जाके इसको दिखाया, वो उसको देखे और हीरे को देखे, हैं अच्छा कहाँ से आया है, अपने उस्ताद का नाम बता दिया, अल्लाह वाले थे, मशहूर थे, वो मुझे समझ गए कि जिसने भेजा है। कहा बेटा ये इतना कीमती कि हमारा पूरा जौहरी बाजार मिलकर इसकी कीमत नहीं दे सकता, अब बताओ पूरा बाजार मिलकर इसकी कीमत नहीं दे सकता। वापस आके उस्ताद को बताया कर ये देख ले है। तो ये दीन की बातें इतनी कीमती हैं, लेकिन तू किससे लगवा रहा है इसकी कीमत है। तो यही हाल है, ये अल्लाह वालों के हालात जो है, मैंने अपने हाजी अब्दुल मजीद सब का तذکرہ अक्सर करता हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि हमें ये दीन की नेमत ये हकीकत मिली है। रेलवे बजट ब्रांच में माशाल्लाह अपने काम में भी पूरे से हैं, वहाँ पर तरक्की भी कर रहे थे है, सारा काम, लेकिन लिबास इंतहाई सादा, कोई देख के पहचानता नहीं था ये कोई बंदा है। और मुकाम कितना ऊँचा कि हजरत जी फरमाते थे अल्लाह से कशफी कलाम करता है बंदा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं कशफी कलाम करता हूँ, ये अपनी जगह पर कभी नहीं कहा। हजरत ने बताया कि इनका मकाम तुम नहीं जानते हो, हैं ज़ाहरी हालात उनकी वही हैं, उनकी औलाद है, अल्लाह की बात है, औलाद ने लिया ही नहीं। ये ही बात है, वो नेमत उन्होंने नहीं ली, और ले गए लोग बाहर के, बहुत लोग ले गए, बड़ों की ज़िंदगी बदल गई, लेकिन घर वालों ने कदर नहीं की। एक अलमिया ये भी एक बाद का अल्लाह जानता, खुद मुझे फरमाते थे जब मजीद साहब, अगर नूह अलैहि सलाम का वाकया उनके बेटे के ताल्लुक से, लूत अलैहि सलाम की बीवी के ताल्लुक से, हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके चचा के सामने ना हो तो बंदा पागल हो जाए। नहीं आए ना है, नबी का बेटा है, नबी की बीवी है, हाँ नहीं है तो अल्लाह जानता है। तो आम लोग तो नहीं समझते ना, इसी को समझा रहे हैं है? कि वो कितनी बड़ी अल्लाह की कुदरत है, है? है? इंसान जो एक मुश्ते खाक है उसको छुपाया कि मखलूक की नज़र बस मुश्ते खाक ही है, या इसके आवारद हैं चलना फिरना तजाद रात करना, कहते हैं इनमें हमसे ज़ाहिर कौन सी बात है। इसलिए बतौर ताज्जुब मुसन्नफ रहमतुल्लाह हैं, वो ज़ात पाक है जिसने इस दौलत को औसाफ़े बशीर में छुपा दिया। और आगे भी बतौर ताज्जुब शाह फरमाते हैं वो कैसा पाक है अल्लाह, क्या उसकी अजीब गरीब कुदरत है, जब उसको ये मंजूर हुआ कि अपनी अजमत रुबूबियत को यानी अपने रब होने की बड़ाई बंदों को दिखला दे, तो इसको उनके अबूदियत के आसार जाहिर करके जाहिर फरमा दिया। और अबूदियत के आसार बंदे के वो हालात हैं जो बंदे को हक तआला की मुतवज्जे करते हैं, जैसे बीमारी, फ़क्र फाका, तंगदस्ती, मसायब, हवादस। बंदा जब इन हालात में मुबतला होता है तो ला महाला अपने रब की तरफ मुतवज्जे होता है और इन मसायब के ज़ाहिर होने की दुआ करता है, गिड़गड़ाता है। उस वक़्त उसको यकीन कामिल होता है कि मेरा ज़रूर कोई रब है जो मुझ में कुव्वत में, कहर में, गलबा में, हर अमर में बढ़कर है, تو کیا عجیب قدرت ہے کہ اپنے رب ہونے کی بڑائی اور عظمت کا ظہور ان آثار احوال سے فرمایا. اگر یہ آثار نہ ہوتے بندہ ہمیشہ اپنی منمانی خواہش میں رہتا تو رب کی بڑائی ظاہر نہ ہوتی اور اس معرفت کی ضرورت بندے کو نصیب نہ ہوتی. تو یہ اللہ پاک اپنا ایک نظام ہے کہ جتنی عظیم و شان اللہ پاک کی مثال تو کوئی ہے ہی نہیں, نہ اس نے بنائی ہے, لا مثل ولا صور مثل و نظیر من قال سوا ذالک قد قال محالا, اللہ نے اپنی مثال بنائی نہیں ہے. تو یہاں اللہ پاک اپنی عظمت کو جب ظاہر کرنا چاہتے ہیں, اپنی کبریائی کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں, اپنی بڑائی کو جب ظاہر کرنا چاہتے ہیں, تو بعض اوقات اس کے لیے کسی کو کسی بیماری میں ڈال دیتے ہیں, کبھی کسی تکلیف میں ڈال دیتے ہیں, پھر اس کے گڑانے سے رونے سے مانگنے سے اللہ اس کو نکال دیتے ہیں, پھر اس کو یقین آ جاتا ہے. تو یہ تربیت کا انداز ہے, تو مختلف انداز ہیں. تو یہ اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے کے جو اسباب ظاہری ہیں یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جو اس راستے میں چلتے ہیں. پھر دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں, اب اگر غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی. پاک ہے وہ ذات جس نے معارف و اسرار الہیہ خاصہ کو, اسرار الہیہ خاصہ کو اوصاف بشریت کے ظہور کے پردے میں چھپایا, اور اپنی عظمت ربوبیت کو اپنے بندوں کے لیے ان کی عبودیت کے آثار ظاہر کر کے ظاہر فرمایا ہے. اس فکرے کا مطلب اور پہلے کا قریب قریب ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے خاص بندوں کو, خاص بندے کون ہیں, ہم ہیں, ہم اپنے پر قیاس کرتے ہیں نا, ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا, ہمیں کچھ نظر نہیں آتا ہیں, کیوں ہمیں کیوں نظر آتا کہ ابھی تک اپنے گندے جذبات پر قابو پانے کی کوشش ہی نہیں کی. بات ساری پہلے یہی ہے, اس وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ کو مادیت نے جکڑ لیا ہے. مادی لذتوں کا حصول ہی ہمارا مقصد ہے, اس سے نہیں ہٹ رہے, مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں, مغرب میں تو سورج غروب ہو جاتا ہے. آج ہم مغرب کو فالو کرنا چاہتے ہیں, وہ تو مادیت میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ تو غرق ہیں اس کے اندر, ان کی مادی ترقیوں کو دیکھ کر ہم بھی اسی طرف جانا چاہ رہے ہیں, وہ تو غروب ہے. اللہ کرے اللہ ہمیں صحیح فہم عطا فرما دے. دیکھیے جہاں تک انسان کی جائز خواہشات جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں ان کو جائز طریقے سے پورا کرنا یہ منع نہیں ہے. اسلام ہے رہبانیت نہیں سکھاتا, بلکہ اعلان کر دیا قرآن کے اندر کہ رہبانیت جو عیسائیوں نے خود شروع کی, رہبانیت عیسائیوں نے خود شروع کی, شریعت ان کی نے ان کو نہیں دی. لا رہبانیہ فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت تو ہے ہی نہیں ہے. اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں اللہ والوں کے حالات کے, شادیاں کی ہیں, ان کے بیویاں بچے ہیں, ان کے احوال ہیں, تجارت زراعت اللہ والے سب کرتے رہے ہیں. چند ایک ہوں گے انگلیوں پر گر لیں تاریخ میں جو کسی خاص کیفیت تجربے سے جا بیٹھے پہاڑ کی کھو میں جا کے, یہ کوئی کوئی ہوں گے جن کو خوب اچھالا جاتا ہے, دیکھو جی یہ صوفی جو ہے یہ رہبانیاں سکھا رہے ہیں. وہ تو کچھ کوئی اکثر جو ہیں وہ اپنے کاروبار کرتے رہے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ کام چلتے رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ کیا, اس لیے فرما رہے ہیں. لیکن یہ جو خاص نعمتیں ہیں, خاص دولتیں ہیں, خاص اسرار ہیں, خاص معارف ہیں, یہ اللہ پاک کن کو عطا فرماتے ہیں, خاص بندوں کو. اللہ تعالیٰ جو اپنے خاص بندوں کو اسرار اور معرفت کی باتیں اور باطنی دولتیں مرحمت فرماتے ہیں, تو ان کا علم کسی کو نہیں ہوتا. اس دولت کو عوام کی نظر سے چھپایا جاتا ہے, خواص کی نہیں. جو اہل نظر ہوتے ہیں, جن کے دل کی نظر کھلی ہوتی ہے, وہ پہچان لیتے ہیں, وہ دیکھ لیتے ہیں اور ان اسرار اور ان انوار کو, پر ان کی بشریت کے اوصاف جیسے کھانا پینا چلنا پھرنا تجارت زراعت دنیا کے تمام دھندے کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ مخلوق ان کو اپنے جیسا سمجھتی ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا, حضرت شیخ حدیث بن زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بی سی کے اندر پڑھا تھا، اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں. کسی صاحب کو اس میں اعظم کا شوق تھا، یہ بھی عجیب بات ہے. سنا نام اس میں اعظم کا جی، سب سے بڑا اسم، عظیم ترین، کیوں بڑی باتیں مشہور ہیں، جس کے پاس اسم اعظم ہے اس کو جو چاہے وہ کر لے، اس کی برکت سے بڑے بڑے کام ہو جائیں گے. یہ اس نے بھی سن رکھا ہوگا، اس کو پتہ چلا کہ ایک اللہ والے جو ہے نا ان کے پاس اسم اعظم ہے، وہ ان کے پاس چلا گیا کہ مجھے اسم اعظم آپ سکھا دیں. انہوں نے کہا اچھا سکھا دوں گا، لیکن پہلے تم ایسا کرو، ذرا جنگل میں جاؤ، وہاں دیکھنا کیا ہو رہا ہے، کرنا کچھ نہیں، بس خاموشی سے دیکھ کے آ جانا. وہ چلا گیا، ایک دریا سا تھا، اس پر پل تھا، پل کو پار کیا، آگے دیکھا ایک بڑے میاں ضعیف بالکل جھکے ہوئے، وہ جنگل سے لکڑیوں کا گٹھا کاٹ کے لا رہے ہیں. پہلے تو ایسا ہی ہوتا تھا لکڑیاں جلانا، یہ ایندھن مستقل ضرورت کی چیز ہوتی تھی. تو جا کے بڑا ضعیف فوجی آ گئے ادھر، انہوں سے بوڑھے کو مارا پیٹا خوب، اور وہ لکڑیاں گٹھا لے کے چل پڑے. آ کے بتایا اگر میرے پاس اسم اعظم ہوتا نا، ان فوجیوں کو پتہ دکھا دیتا میں کہ ایک بوڑھے ضعیف کو انہوں نے اتنا مارا، اس بیچارے کی لکڑیاں چھین کے لے گئے فوجی. تو ان بزرگوں نے کہا کہ بھائی یہ اسم اعظم میں نے اسی سے سیکھا ہے، اسم اعظم میں نے اسی سیکھا، تیرے میں صلاحیت نہیں ہے، اسم اعظم کی تیرے میں صلاحیت، تو تبھی سے کہہ رہا ہے میرے پاس ہوتا ہے، اور جن کے پاس ہے یہ باطنی دولت کا ایک اشارہ کیا ہے میں نے. یہ مختلف بندوں کو دے ایسے کھیل تماشا تھوڑی کرتے ہیں اللہ والے، جن کو نعمتیں ملتی ہیں اس لیے تھوڑی ملتی ہیں کہ اس کو دنیا کے کاموں میں استعمال کریں. عوام ایسے چلیں گے، تو یہاں اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے نا ان کو چھپا دیتے ہیں، مخلوق ان کو اپنے جیسا سمجھتی ہے. چونکہ چھپانا نہایت عجیب امر ہے کہ باوجود اس کے کہ ان معارف و اسرار کے انوار غیر متنائی اور ایسی عالی درجے کے ہیں کہ ان میں سے اگر ایک شمع بھی دنیا میں ظہور ہو تو سورج چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جائے، اور مشرق سے مغرب تک اس ایک شمع کا نور پھیل جائے. ایک اور واقعہ یاد آ گیا ہمارے قریب زمانے کا، خدمت شیخ گنگوئی رحمۃ اللہ ایک خلیفہ وہاں موجود تھے حرم میں، کچھ پڑھ رہے تھے، اپنے طواف ہو رہا، وہ بیٹھے کچھ وظائف کی کتابیں پڑھ رہے تھے، ایک دم چونکے کہ حرم میں کون آ گیا، کہ حرم میں کون آ گیا، کہ حرم کے نور ایک دم بہت زیادہ روشنی بڑھ گئی ہے. اب وہ دیکھنے لگے، طواف ہو رہا ہے، ہر گموئی رحمت کے خلیفہ جو ہے وہ طواف کرتے کرتے جب ان کی جہاں یہ بیٹھے نظر آئے تو اٹھ کے جا کے ان کو ملے، کہنے لگے ماشاء اللہ میں بھی حیران تھا کہ آج کون آ گیا ہے، اب بتاؤ. خانہ کعبہ کے مشکل انوار اپنی جگہ پر، لوگ جہاں جو کر رہے ہیں اور بھی پتہ نہیں کتنے اللہ والے ہوں گے، مشکل طور پر ایک نیا بندہ آیا ہے، ابھی بندہ نہیں دیکھا لیکن حرم کے روشنی کے اضافے سے ہم تو یہ روشنی دیکھیں گے نا، اللہ والے وہ باطنی روشنی کو پہچانتے ہیں، ایک دم جو ہے نا وہ چونکے کہ یہ کیا ہو گیا، کون آیا، کہ روشنی اتنی بڑھ گئی. تو یہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ انوار اتنے غیر متناہی ہیں، ایک شمع بھی دنیا میں ظہور ہو سورج کی روشنی چاند کی مان پڑ جائے، اور مشرق سے مغرب تک ایک شمع کا نور پھیل جائے. تو کیا عجب قدرت ہے کہ ایسے بڑے سمندر کو کوزے میں چھپا دیا، یعنی انسان کے اندر ایک مشت خاک، اس کو چھپایا کہ مخلوق کی نظر میں وہ مشت خاک یا اس کے عوارض چلنا پھرنا تجارت زراعت کرنا ہی آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہم سے زیادہ کون سی بات ہے. اس لیے بطور تعجب مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ ذات پاک ہے اس نے دولت کو اور صاف بشریت میں چھپا دیا. آگے بھی بطور تعجب شاہ فرماتے ہیں وہ کیسا پاک ہے اور کیا اس کی عجیب و غریب قدرت ہے جو اس کو یہ منظور ہوا اپنی عظمت ربوبیت کو یعنی اپنے رب ہونے کی بڑائی بندوں کو دکھلا دے، اس کو ان کی عبودیت کے اثار ظاہر کر کے ظاہر فرما دیا. اور عبودیت کے اثار کیا ہیں؟ وہ حالات ہیں جو بندے کو حق تعالیٰ کو متوجہ کرتے ہیں، جیسے ہمارے فقر، فاقہ، تنگ دستی، مصائب، حوادث. جب ان حالات میں مبتلا ہوتا ہے تو لا محالہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مصائب کے زائل ہونے کی دعا کرتا ہے، گڑگڑاتا ہے. اس وقت کو یقین کامل ہوتا ہے کہ میرا ضرور کوئی رب ہے جو مجھ سے قوت میں، قہر میں، غلبہ میں، ہر امر میں بڑھ کر ہے. کیا عجیب قدرت ہے اپنے رب ہونے کی بڑائی اور عظمت کا ظہور ان آثار احوال سے فرمایا. اگر یہ آثار نہ ہوتے تو بندہ ہمیشہ اپنی منمانی خاص میں رہتا تو رب کی بڑائی ظاہر نہ ہوتی، اس معرفت کی دولت بندے کو نصیب نہ ہوتی. تو اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی اپنی معرفت کی حقیقت کا کوئی ذرہ نصیب فرما دے. بھائی اسی کے لیے ابتدا یہ اللہ کے ذکر کی مشق سے ہے جس کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. دل کے اندر یہ صلاحیت لینے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کی ہمارے یہاں مشق کی جاتی ہے. میں یہی نہیں کہہ رہا، یہ بار بار عرض کرتا رہوں گا. ایک طریقہ یہ بھی ہے، ذکر قلبی ہمارے یہاں جس کی مشق کی جاتی ہے. طریقے بھی تیرے ہیں، یہ نقشبندیہ طریقہ ہے، یہ سہروردیہ طریقہ ہے، یہ چشتیہ طریقہ ہے، یہ قادیہ طریقہ ہے، ان کے پھر ذیلی شاخیں ہیں، بے شمار ہیں، دنیا کے اندر رائج ہیں. مقصود ان سب کا یہی ہے کہ دل کے اندر وہ شفافت آئے، وہ لطافت آئے، وہ پاکیزگی آئے، وہ قوت آئے، وہ ہمت آئے، ہیں کہ نفسانیت کو دبا دیں، شیطانیت سے بچ جائیں، ہیں اور ہمارا راستہ صاف ہو جائے، ہمیں صاف محسوس ہونے لگے، ہیں اللہ کے تقرب کو پہچان لیں، ہیں اس کی ناراضگی کو پہچان لیں اور بچنے والے بن جائیں. ہیں اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی صلاحیت عطا فرما دے. اس کے لیے جو ہے نا ہم اس ذکر کی مشق یہاں پر کرتے ہیں، ذکر قلبی، ذکر خفی. اس کا مستقل حکم بھی ہے، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کر کے اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو اور غافل میں سنو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا ایک علاج قرآن یہ بھی بتا رہا ہے، اس دل میں چپکے چپکے اللہ کی یاد بسا لو. فذکرونی اذکرکم، اللہ فرما رہے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں ہم تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرما رہے ہیں وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا، کہ رب کو اس کے نام سے یاد کرو اور تنہائی کے اندر علیحدگی میں بیٹھ کر. یعنی یہ تاثیر جو لینی ہے، یہ جو ہم نے بھی پڑھا اور جو سنا ہے، یہ صلاحیت لینی ہے، تو یہ ایسے ہی تھوڑا بہت کرنے سے نہیں، چلتے پھرتے نہیں. اس کے لیے تنہائی میں کچھ وقت نکال کر اپنے دل پر محنت کریں گے، تو یہ ایک تصور کی مشق ہے. تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، تصور کے قلم سے لکھیں، لکھا ہوا تصور کریں، اور تصور سے یعنی اپنے ارادے سے دل کے اندر تکرار کریں اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں فتبارک اسم ربی کا، بڑا متبرک ہے اس کا اسم، بڑا متبرک ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں اس تبرک کو لینا ہے تو اس کو دل کے اندر اس کی تکرار اپنے ارادے سے اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے ریشے میں ایسے سما جائے، تنہائیوں بھی ایسے یاد رہے کہ جو ہمیں اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے، حرام کاموں سے روک دے. تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں میں وہ صلاحیت عطا فرما دے، وہ پاکیزگی عطا فرما دے، وہ شعور ہمارا بیدار فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل میں اس کی ہم مشق کر لیں. آمین. والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انا نسالك سعاده الدارين ونعوذ بك من شقاوه الدارين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك، اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونبذل قلوبنا بنور معرفتك واليقين، اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ کرونا شروع ہونے سے پہلے ہمارا سفر کا ارادہ تھا سعودیہ کا، عمرے کا بھی اور ویسے بھی زیارتوں کے لیے ویزا بھی لگ گیا تھا، فلائٹ بھی تیار تھی 3 دن پہلے، پھر فلائٹیں ساری بند ہو گئی ہیں. اب کھلنے کا امکان ہے، ویزا تو موجود ہے اور میری بیوی کا بھی لگا ہوا ہے، چونکہ ابھی اس کا بیٹا وہاں مدینہ منورہ میں ہے، تو اس ارادے کے ساتھ ہم نے ویکسین کروائی ہے. پہلی ویکسین 2 نومبر کو ہوئی تھی، اس کی بھی بخار چڑھ گیا تھا، اب پھر کرائی ہے، اس سے بھی بخار کی وجہ سے آج ہمت نہیں تھی، لیکن آپ حضرات کے شوق میں اللہ نے دے ہی دی، جی چاہا کہ کسی سے کہہ دوں گا تو آ کے بیٹھ تو گیا، لیکن ایک طبیعت یہی ہے وہ حالات کے جو بتایا گیا نا، کہ جب بیماری آتی ہے تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ بخار کے غلبے سے، تو بخار تو آج ٹوٹ گیا، اب انشاءاللہ اور بھی بہتری ہوگی. ساتھیوں سے ملاقاتیں ہی بند کی تھی اس لیے کہ ہمت بس ہوئی تھی، اس وجہ سے جو ہے نا اب انشاءاللہ بہتری کی طرف ہے. اللہ پاک عافیت سے سارے امور کو آسان فرما دے. اب ہم ظاہری طور پر اسباب کے درجے میں جو حکومت کی ریکوائرمنٹ ہے سعودیہ کی بھی، وہ ہم نے پوری کر لی ہے ویکسین کے ذریعے سے. باقی قادر مطلق ہے، جو اللہ کو جس کے منظور ہوگا اس سرزمین مقدس پہ جانا چاہت ہے، تمنا ہے. اللہ عافیہ سے آسان فرما دے، اور بقیہ امور کو بھی اللہ عافیہ سے آسان فرما دے. سبحان اللہ.